उन्होंने कहा कि हजरत उस्मान बैठना है, लेकिन बैठे नहीं, फौरन आगे निशा पड़ दी। हजरत उस्मान नहीं बैठे और फरमाया इमाम बुखारी ने इस बात के साबित करने के लिए किया है कि सजदा वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी शिकार ये है कि हजरत उस्मान को कहती
पहला अंग जो है वो तो मुताल्लिक है रावियन के,
اور دوسرا اخبرانی کے متعلق تقدیر عبارت ہوگی اخبرانی ابو ملائکہ ابن ابی اخبرانی ابو بکر ابن ابی ملائکہ کا راویم ان عثمان عن جسر کے حضور ربیعہ کا من جس عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ یہ اور مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں پڑھنا فرائض مطلقاً مکروہ ہے. حنفیہ حنابلہ اور بعض مالکیہ جیسے ابن حنیفہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ صلات جہریہ میں کوئی مزاحمت نہیں, صلات سبکی کے اندر ایسی صورت نہ پڑھنی چاہیے اندر پڑھا گیا اور اتحام کی وجہ سے جگہ نہ ملی تو آیا کسی بھی کچھ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. علامہ اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف معلوم نہیں. ہاں ایک اور مسئلے میں اختلاف ہے, وہ یہ ہے کہ اگر نماز جمعہ میں مثلاً اتحام ہو جائے اور اتحام کی وجہ سے سجدے کا موقع نہ ملے, زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو, آج تو آیا کسی کچھ پر سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. حنفیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں اتحام ہو کے کچھ پر کر سکتا, ہاں مالک رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کرنا جائز نہیں اور اگر کر لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. اب اسی قیاس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سجدے تلاوت کرنی ہے میں تلاوت کیا دوسرے پر سجا کرنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ سمجھو ہمارے جمہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے کے اندر جب انہوں نے حکم نہیں فرمایا اس لیے کہ حدیث باب مکمل ہے, ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ آپ سجدہ کر لے اپنے بھائی کے روپ پر اگر جگہ نہ ملے تو ممکن یہ ہے کہ موثر کر دے یا یہ ثابت ہو جائے. اللہ تعالی اعلم و بالاسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی نور رضی اللہ عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن امام بخاری اللہ علیہ نے پہلے صلات جماعت بیان کی ہے اور اسی کے ساتھ صلات کو بیان فرمایا, پھر جب ان سے فارغ ہو گئے رحمۃ اللہ تعالی نے جمعہ اور صلات خوف بیان فرمایا تھی جو مخصوص صورتوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں, مخصوص कैफियत के साथ उनको अदा किया जाता तो जब फराइज के बयान से फारिग हो गए तो उन नमाजों का जिक्र किया जो फराइज नहीं है और उनके अंदर जमात में शुरू हो गए। इसलिए और फरमाया और कसूर को मौखर इसलिए किया कि उसमें रुकू जायज होता है। उसके बाद तिलावत का तज़किरा फरमाया नमाज वाकिफ हो जाता है, नमाज में सजदा बढ़ जाता है। अब जब ज्यादती के जिक्र से फारिग हो गए तो उसके मुकाबले कमी का तज़किरा फरमा दिया और तफ़सील तलाक के अबवाब मुनज्जिस फरमाए। इसके बाद ये समझिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर मक्का मुकर्रमा में दो रकात सफर करनी फर्ज नहीं थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाए तो सलात फजर में इजाफा हुआ और दूर की जगह चार तरजीह नहीं, सिर्फ मगरिब की नमाज में हाल में काफी रही, इसलिए भी वो वज्र है और सलात फजर को अपने हाल में काफी रखा गया सूर्य दराज की वजह से। ये इजाफा कब हुआ है इसके मुकाबले में ताब सलात के इजाफी में सलाम कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जहाँ पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत सफ़ा 48 पर आएगी और इधर की सलात हो रकअतैन वहाँ इसी तरफ में आवाज करूँगा। उसके बाद फिर से हम ताला शाम की तरफ से असर सलात का नाज़िल हुआ और ये इजाजत दी गई कि मुसाफिर नमाज में फख्र कर सकता है। ये हुक्म इब्न जदरी ने मुसनद इमाम शाफी की शर्ह में लिखा है। संचार इब्न हजर फरमाते हैं कि इब्न जदरी ने इस बात से अब किया है कि आयत करीमा में तुम अयतुल्लजीन सफर फरमाते हैं कि हिजरत के एक साल बाद फख्र का हुक्म नाज़िल हुआ। उसके बाद अब ये समझिए कि यहां पर पांच मसले मशहूर हैं। पहला मसला तो यह है कि फख्र काफ़िर नहीं किया। दूसरा मसला यह है कि इतनी मसाफत पर फख्र की इजाजत होती है। तीसरा मसला यह है कि किस सफर में फख्र की इजाजत होती। चौथा मसला यह है कि कहां से फख्र की इजाजत मिलती है और पांचवा मसला यह है कि कब फख्र खत्म हो जाता है। इस मसले के अंदर इख्तलाफ है कि फख्र का हुक्म क्या है। इमाम हनीफा और उनके उस्ताद मालिक बिन सुलेमान के वालिद है, यही इमाम मालिक के परिवार की जिसको आदि इस्माइल मालिकी ने तैयार किया और ही इमाम सुन्नत के लिए ये रिवायत नकल की। इमाम मालिक के मशहूर इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह तआला के मशहूर المذكور في كتب أصحابه كالمغني والمقنع والشافعي ومختصر الفرقي وغيره ये फरमाते हैं कि फ़र्ज़ करना फ़र्ज़ नहीं है। फिर उसके बाद इसमें इख्तिलाफ़ है कि
अदर अफजल है, ये इमाम अफजल है, या दोनों बराबर है? इन हजरात के यहां मशहूर ये है कि फख्र करना सुन्नत अंबिया है और ये अफजल है, और इमाम रोस्तर इमाम शाफिई का एक और ये है कि इमाम करना अफजल है। बाद शाफिया मुताबिक लेकिन मजबूर ये है कि इमाम से मुबा और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत में तवक्कुफ फरमाया और फरमाया हुब्बुल आफियत अन हाज़िही मसअला, और इमाम अहमद की एक रिवायत ऐसी भी मनकूल है जिससे कराहत इमाम मुस्तफाद होता, उनसे जब इस मसले में इस्तिफ़सार किया गया तो फरमाया ला युजिबुनी, मुवफ़्फ़क़ ने लिखा है कि जमात ने इमाम को मकरूह समझा है और फिर उसके बाद इमाम अहमद का कौल ला युजिबुनी नकल किया है। जो हजरात ये कहते हैं कि फख्र इमाम दोनों जायज है, ये कहते हैं कि कालत माता दादमा आए मन फख्र मिन सला, और इसी तरह से हजरत आयशा उस्मान से इमाम करना मंजूर है। इमाम नसाई मुदारकुनी ने बदरी कैला इब्न सुहैर अनद रहमान इब्न हसरत अनायशा रिवायत किया है, फारस फरज कुमार फारस के कमर को मासूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल मदीना इला मक्का हत्ता इला बलगत मक्का قلت يا رسول الله بيدي انت وامي فقر زواج من تو وافتر زواج سن تو على احكم دیا عائشة على دار خطنی اسناده حسن متصل, اور جو حضرات کی کہتے ہیں کہ فقر کرنا واجب اور مقاعدن ہے وہ یہ कई दलायल पेश करते हैं। अव्वल तो ये कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अव्वल मा फरिदत सलात रकअतैन रकअतैन फौकिल सलात सबर वज़ीरत सलात हदर रवाह शेरवान। दूसरी दलील अनुम्य अब्बास रजी अल्लाह तआला قال قال الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين ركعتين رواه مسلم رحمه الله। तीसरी दलील عن عمر رضي الله تعالى قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غير فصل على لسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رواه احمد النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه। نسائی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ روایت منقطع ہے, عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے حضرت عمر سے نہیں سنا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم کے نزدیک عبد الرحمن نے حضرت عمر سے سنا ہے, لہذا یہ روایت علاقر سے مسلم ہے۔ مزید یہ ہے کہ اسی روایت میں مسند ابو اعلیٰ نے ابن ابی لیلہ کے حضرت عمر سے سننے کی تصریح وارد کی ہے, ابن حبان نے اس روایت کی تصحیح فرمائی ہے, اور اگر یہ فرض یہ مان لیا جائے کہ عبد الرحمن نے حضرت عمر سے نہیں سنا ہے تو آپ کی روایت میں عبد الرحمن اور عمر کے درمیان کعب ابن عجرہ کا واسطہ ہے، جیسا کہ نسائی کی سنن کبریٰ میں واقع ہوا ہے اور کعب صحابی ہیں، تو سند اس کی صحیح ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اور رہی آیت شریفہ اور وہ روایت جس سے فریق اول نے استدلال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آیت شریفہ سے عدم وجود پر استدلال اس لیے ناممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے آپ لا جناح کا اشارہ اس لیے اختیار کیا گیا بعض مومنوں کو قتل کرنے میں کچھ تنگ دلی ہوئی ہو کہ ہماری عبادت میں کمی ہو رہی ہے، تو ہم تعالیٰ جانوں میں بدلا کے لا جناح علیکم تقتلوا من قتل، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ جانوں نے طواف صفا و مروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا لا جناح علیکم یہ قول سبھی امام، وہاں بھی سبب یہ ہوا تھا صفا و مروہ کو لوگ سنت جاہلیہ تصور کرتے تھے، اسلام آیا تو طواف صفا و مروہ سے ان کو دل تنگی ہوئی، اب تعالیٰ نے اس تنگی کو دور فرما دیا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حضرت عثمان و عائشہ کے اثر سے استدلال اور ان کے عمل سے استدلال صحیح نہیں تھی، جب انہوں نے اتمام کیا تو ان پر اعتراض ہوا اور ان کو تعبیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، جیسا کہ بخاری شریف کی تصدیق وارد ہے، اگر ان کا عمل قابل اعتراض نہیں تھا تو انہیں تعبیر کی کیا ضرورت تھی، آپ کہہ دیتے ملنا بہتر جائز ہے ملنا بہتر جائز ہے۔ اور حضرت عائشہ کی جو روایت پیش کی گئی ہے اول شروع میں سندی ہے کہ اس کے بعد انہیں کلام کیا علامہ محمد بن حضرت کہتے ہیں علاج زہر مجھول راوی، لیکن ان کا یہ اعتراض غلط ہے، حافظ قطبین حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاج زہر سے وقی اور ابو نعیم اور کریابی تین آدمی روایت کرتے ہیں، اور امام جرح و تعبیر امام یحییٰ اجمعین نے ان کی توفیق فرمائی، لہٰذا مجبور مگر اس کے باوجود اس روایت کی صحت میں کئی وجہ سے کلام ہے۔ اول کلام تو یہ ہے اس میں تصریح ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کمر تو امام قطع المدینہ سے حتی ان کا ہے تو مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل چار عمرے ہیں اور کوئی ایک رابع دان نہیں ہوا، پہلا عمر ہے حدیبیہ ہے وہ ذی القعدہ سن 6 میں ہوا اور حدیبیہ سے آپ واپس تشریف لے آئے، دوسرا عمرہ عمرۃ القضیہ ہے جو سن ذی القعدہ سن 7 میں ہوا ہے، ازواج مطہرات ابن عاص کے ساتھ میں، تیسرا عمرہ عمرہ جو رانا ہے یہ بھی ذی القعدہ سن 8 میں ہوا ہے، اتنے بھی ازواج مطہرات پراپت نہیں، صورت یہ ہوئی کہ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے چلے اور مکہ فتح کرنے کے بعد پھر آپ حنین تشریف لے گئے اور غائب گئے، وہاں سے واپسی پر جیرانہ میں آپ کا قیام ہوا اور پھر جیرانہ سے آپ مکہ مکرمہ رات میں طواف اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ حجہ میں ہوا ہے، تو کون سا عمرہ ہے اس کے بارے میں بتایا کرتی ہیں کہ سمر میں مقصد ہے المدینہ سے اور حضور مسلم کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ غریب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے خلاف اتمام کریں، حضور فتح کریں، حضور اقرار کریں اور یہ روزہ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت کو حضرت عائشہ کی روایت اول ما قلت في الصلاه ركعتين ركعتين فلما قدم المدينه تدريب في ثلاث حضر واقيم الصلاه السفر بخلاف اور تیسری اور چوتھی وجہ یہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتمام کیا اور حضرت عثمان نے اتمام کیا تو ان پر اعتراضات ہوئے ان کا بھی اگر حضرت عائشہ کے پاس روایت موجود تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق اور تصدیق اور ان کے پیر کی تائید فرما بھی تھی تو پھر انہیں کسی تعبیر کی کیا ضرورت تھی صاحب یہ کہہ دیتی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ساتھ سفر کیا اتمام کیا اور آپ نے پوری زندگی نہیں فرمائی ان وجوہ کی بنا پر حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے من اہل سنہ اور اپنی فتاوا میں اور ان کے لیے علامہ ابن قیم ذات المعاد وغیرہ اور دوسری اپنی تعریفات میں تصدیق کی ہے کہ روایت باطل ہے یعنی غلط. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعیہ کے بہت بڑے بڑے بیرسٹر ہیں وہ تلخیص حدیث میں دیکھتے ہیں کہ خطرہ بڑی لتن واللہ سبحانہ تعالی اعلم وعلمہ تعالی شانہ احکم. اور بڑی بات یہ ہے کہ شارح قرآن مفسر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا آپ نے ساری عمر کبھی بھی سفر میں اتمام نہیں فرمایا ہمیشہ پسیری فرمایا اگر اتمام جائز ہوتا تو آپ کبھی بھی کو بیان کے جواب اتمام فرما دیا کرتے مگر اس کے بعد بھی یہ بات ضرور مسئلہ مستحقین کے مابین مختلف لحاظ ہے کہ جماعت واجب کے دین دوسری عدم وجود کے قائل ہے واجب کے قائلین کے دلائل کی نوعیت تو معلوم ہو چکی لیکن جو عدم وجود کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں جس قرآن نے آج نہ کہا ہے جو اقامت کے بیان کے لیے آتا ہے اس سے خود کی ایمان کا جواب ملتا اسی لیے عام خاص دوسروں کے پیچھے پڑھنا بھی زیادہ مناسب نہیں ہے یہ بات تفسیر کے بیان میں تفسیر کی مشروعیت تو ایک مسلم حقیقت ہے باقی اس کی نوعیت کیا کو بیان ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے اب دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آیا کتنی حقاقت کے اندر آدمی مسافر بن جاتا ہے اس کے اندر تو بہت سے اقوال ہیں لیکن یہاں پر میں صرف تین اربع رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بیان کرتا ہوں. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں چار بریف کے سفر کی نیت سے آدمی مسافر ہو جاتا اور ایک غریب تین پرسخ کا ہوتا پرسخ معرض پرسنگ کا اور پرسنگ کہتے ہیں تین میل کو ایک غریب چار پرسخ کا ہوتا اور ایک پرسخ تین میل کا تو چار غریب کے سولہ پرسخ ہو گئے اور سولہ پرسخ کے اڑتالیس امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں مسافت کا سفر کرے بتحریم وقتی قیمت کی لمبا تحریر کی تو مسافر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد علماء احناف نے اس کو مسافر کے ساتھ معین کیا. بات کہتے ہیں کہ یہ پورا سفر 21 فرسخ کا ہوتا, بعض کہتے ہیں 18 فرسخ کا ہوتا, بعض نے 15 فرسخ کا ہوتا. مشہور مختاری اور 18 فرسخ والا ہے, یعنی جو کر میرے نزدیک آگے 15 فرسخ والا قول ہے, یعنی 45 میل. اس قول پر حنفیہ جمہور جی کے ساتھ ہو جائیں گے. 45 اور 48 میل کو زیادہ فرسخ میں کوئی چیز نہیں. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کس سفر میں قصد کی تجازت سے اس میں علماء کے تین قول ایمہ سلاسہ فرماتے ہیں سفر اطاعت اور سفر مباح. امام رکنی کا سفیان سوری اور داری سور کہتے ہیں ہر سفر میں جاز سفر اطاعت ہو جاز سفر معصیت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا فرماتے ہیں صرف سفر قربت میں جائز ہے, اس کے علاوہ بھی نہیں جائز ہے. انبیاء کے استدلال آیت کریمہ کے خلاف. اور وہ یہ کہتے ہیں معصیت کے سفر میں آیت کی ادراک کی وجہ سے وقت کی اجازت ہوگی کافی وہ اپنے نیت خبیثہ کی وجہ سے اللہ کے مقابلے کے لیے ہوگا. تو جہد مختلف سفر تو مقیم قصر اور نیت کا فساد باعث نقال و وبال ہے. تو اللہ تعالی عالم ہے. چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ کس جگہ سے قصر کی ابتدا ہوگی. یہ مسئلہ مختلف اتحاد ہے, اس پر تو ایمہ اربعہ کا اتفاق ہے کیا جب اپنی بستی سے نکل جائے تو اس کے بعد قصر اجازت ہو جاتی ہے. البتہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہو رہا کہ آیا مجاوزت دور شرط ہے یا مجاوزت دور کافی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں مجاوزت دور شرط ہے, ان سارے مکانات سے نکل جانا ضروری ہے جو بستی اور شہر سے لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ طول بلد کے باہر ہی ہوں. یہی شافعیہ کا قول ہے جس کو ابو القاسم رافعی وغیرہ نے آگے قرار دیا. شافعیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ مجاورت طول شرط ہے, یعنی طول بلد سے نکل جانا کافی ہے اور طول بلد کے باہر جو مکانات ہوتے ہیں ان سے نکلنا ضروری نہیں ہے. عطائی بن ابی رباح اور سلیمان بن موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی نے سفر کی نیت کر لی تو اس کے بعد سفر کرنا جائز ہو جائے گی, بس تین دن کو نہیں ہوگی. مجاہد فرماتے ہیں اگر تم دن میں سفر شروع کرو تو رات آنے سے پہلے تم کو قصر کی گنجائش نہیں, اور اگر رات میں سفر شروع کرتے ہو دن کے داخل ہونے سے پہلے قصر کی گنجائش نہیں ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قصر کب منتہی ہوتا ہے, یعنی کتنے دنوں کی اقامت کی نیت سے آدمی مقیم بن جاتا ہے اور قصر ختم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بڑا طویل اختلاف ہے. اس میں علامہ نے 22 قول نقل کیے ہیں. ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اقوال حسب ذیل ہیں. سعید بن مسیب امام مالک کی روایت میں اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 4 دن کی اقامت کی نیت کر لے تو مقیم ہو جائے گا,
اور اگر کوئی نیت نہیں کرتا
تو امام شافعی فرماتے ہیں 18 دن اگر قیام کر لیا اس کے بعد خود مؤمن ہو جائے گا.
امام احمد فرماتے ہیں اگر 21 نمازوں کے بقدر طاقت کی نیت کر لے تو مؤمن ہو جائے گا.
امام حنیفہ اور سوری کہتے ہیں اگر 15 دن میں اقامت کی نیت کر لے مؤمن ہو جائے گا. یہی حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم
صحیح بات یہ کہ اس بات میں
کوئی ایسی روایت مرتبہ واضح موجود نہیں ہے کہ جس پر کلی طور پر اعتماد استناد کیا جا سکے.
ہر مجتہد نے جو بھی
نصیب بات سن میں آئی آثار صحابہ سے بولیے نظر آئی اس کو اختیار کر لیا واللہ تعالی اعلم.
امام بخاری نے کم یقیم حتی یقصرہ سے اسی آخری مسئلے کی طرف اشارہ کیا
لیکن امام بخاری کے ترجمے پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اقامت کی قصر اقامت کی غائب قصر نہیں ہے بلکہ اقامت کی غائب کو اتمام ہوتا ہے. آدمی جب مقیم ہوتا ہے تو اتمام کرتا ہے نہ یہ کہ جب مقیم ہو تو وہ قصر کرنے لگے. پھر مصنف نے حتی یقصرہ کیوں ارشاد فرمایا. بابوں نے تو یہ کہہ دیا کہ کل واقع ہوا اصل میں کم کے بس سے وہ حقا ہے
کتنی مدت تک آدمی قصر کرتا رہے
حقا کی اس مدت گزر جانے کے بعد تو وقت مقیم ہو جائے. روایت نے بتلا دیا کہ 19 دن تک تو جو ہے آدمی قصر کرتا رہے گا اس کے بعد اس کو مقیم ہو جائے گا. لیکن دعوے قلب کے بغیر بھی ترجمے کی اصلاح اور اس کے معنی کی تصدیق ممکن ہے. چنانچہ
ایک مطلب یہ ہے کم یقین حتی یقصر ینتہی القصر یعنی کتنے دن تک آدمی ٹھہرا رہے یہاں تک کہ قصر ختم ہو جائے اور پھر آدمی کو قصر کی گنجائش نہ ہو
اس کو اطمینان کرنا پڑے.
روایت میں بتلا دیا بس وہ 19 دن کی مدت ہے کے بعد پھر قصر منتہی ہو جائے گا اور قصر کی گنجائش نہیں رہے گی اطمینان کرنا پڑے گا. دوسری توجیہ یہ ہے کم یقینوں میں یقین ینقص کے معنی میں اور حتیٰ قائل کیا ہے اے کم ینقص ہو للقصر آدمی کتنے دن قصر کے لیے ٹھہرا رہ سکتا ہے اور قصر کر سکتا ہے اس کے بعد ایک روایت میں 15 کا ذکر ہوا
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 18 کا ذکر ہوا. امام بیہقی اور امام الحرمین نے یوں جمع فرمایا ہے کہ جس نے یوم دخول و خروج کو مستقل شمار کیا اس نے 19 کر دیا, جس نے دونوں کو ملا کر کے 1 کر دیا اس نے 18 کر دیا, اور جس نے دونوں کو ثابت کر دیا اس نے 17 کر دیا, اور باقی 15 والی روایت کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. آپ ہی نے حضرت سلامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوی تصحیح مسلم نے دعوی تصحیح مسلم واسطے شروعات کے بعد میں اور پھر قرآن
اور یہ کر دیا
قلت وقم تو لبا قدر کے قال آمنا بها عشرن غور سے سنیں امام بخاری کی بات کی دو روایت ہیں ایک حضرت ابن عباس کی اور دوسری انس کی ان دونوں روایتوں میں بڑا اختلاف ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں اقامت اور نیچے نقل کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تسلی نقل کرتے ہیں علامہ ابن فیض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باب میں دونوں روایتوں کی ذکر کی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انس کی روایت ابن عباس کی روایت کی معارض نہیں اس لیے کہ دس اور اس کے اندر باقی ہے آپ نے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ توجہ اس وقت جو شروع ہو سکتی تھی جب دونوں روایتوں کا تعلق ایک ہی حصے سے ہوتا حالانکہ ابن عباس کی روایت کا تعلق منقاطب ہے اور انس کی روایت کا تعلق حضرت البدع سے ہے لہذا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ انس کی روایت میں جو تعداد مذکور ہو ابن عباس کی روایت کی تعداد میں راضی ہے بلکہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ سفر کر کے جائے اور وہاں اقامت کی نیت نہ ہو تو پھر وہ اثر کر باقی رہے گا اور حضرت ابن حضرت انس کی روایت کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اقامت کی نیت کر لے چار دن تو مقیم ہو جائے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں چار دن اقامت کی نیت کی تھی کیونکہ آپ داخل ہوئے ہیں مکے میں چار دن جا کو اور وہاں سے روانہ ہوئے ہیں آپ کو آٹھ دن جا کو اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں محکم میں آپ چودہ دن جا کو اور چودہ کی شروع ہو کر جماعت خانہ کعبہ کتاب میں پڑھ کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تو آپ کا مکے کا کل قیام چار دن کا بنتا ہے لیکن اس تقریر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مطابق موافق ہو جاتے ہیں مگر یہ بھی بہت طلب رہ جاتی ہے کہ روایت سے بھی بات ثابت ہوتی ہے یعنی انس یوں کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ فقال یسلی رکعتین حتا رجعنا الى المدینہ حضرت انس یہ بتاتے ہیں کہ نکلنے کے وقت لے کے اور لوٹنے تک ہم دونوں ہی رکعت پڑھتے رہے معلوم ہوا چار دن کی اقامت کی نیت سے کوئی آدمی مقیم نہیں ہو جاتا ہے والحمد اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑے اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الصلاۃ دینہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ مجمل عن